بسم الله الرحمن الرحيم مسجد دار السلام تورنتو كندا
بيان after 15th تراويح Today is Tuesday 19th of November 2002
The بيان is presented by حضرت مولانا مفتي سعيد احمد پالنپوری صاحب دامت برکاته
بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون یہ وہی آیت پاک ہے جس کا بیان دو دن سے چل رہا ہے اس کے بیچ کا جو حصہ ہے بس پوچھو تم ذکر والوں سے اگر تم بینات اور زبر کو نہیں جانتے اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا ہے کہ جس کسی کو دین کی کوئی بات معلوم نہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ دین کے واقف کاروں سے پوچھے اور جو وہ بتائیں اس پر عمل کریں اس پر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اس آیت کریمہ میں تو اہل ذکر سے اہل کتاب مراد ہیں یہود و نصارہ کہ تم اگر آسمانی کتاب زبور کا علم نہیں رکھتے بینات واضح دلائل کا علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھو کہ ہمیشہ انبیاء اور رسول کون آئے کبھی فرشتے رسول اور نبی بن کر آئے یا ہمیشہ مرد ہی بن کر آئے جو ان سے تحقیق کرو خود میں بتائیں گے تو جب اس میں اہل ذکر سے اہل کتاب مراد ہیں تو یہ مسئلہ کیسے نکلا کہ جس کسی کو دین کی کوئی بات معلوم نہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ قرآن و حدیث کے جاننے والوں سے مسائل شرعیہ کے جاننے والوں سے دین جاننے والوں سے پوچھے اور جو وہ بتائیں اس پر عمل کریں یہ مسئلہ کیسے نکلے اس سلسلے میں یہ قاعدہ سمجھو اچھی طرح سے جو بہت جگہ کام آئے گا وہ قاعدہ یہ ہے قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص المورد اعتبار الفاظ کے عموم کا ہے موقع کی خصوصیت کا اعتبار نہیں یعنی آج کسی آیت کریمہ کا ایک شان نزول ہو وہ جو شان نزول ہے وہ خاص موقع ہے اور اس شان نزول میں آیت کریمہ جو نازل ہوئی اس کے الفاظ عام ہوں تو اعتبار الفاظ کے عموم کا ہے مسئلہ عام رہے گا وہ شان نزول کے ساتھ مسئلہ خاص نہیں رہے ایک مثال سے میں اس سے واضح کروں تو بات پوری طرح سے سمجھ میں آئے گی یہ مسئلہ سبھی جانتے ہیں کہ بے وضو قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز نہیں چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے اس میں اختلاف کیا ہے ابن حزم ظاہری نے یہ جو اصحاب زواہر ہیں جو غیر مقلدین کہلاتے ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں ان کے بہت بڑے امام گزرے ہیں بہت پرانے پانچویں صدی میں ان کا نام ہے علامہ ابن حزم ظاہری ظاہری معنی اصحاب زواہر میں سے انہوں نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں بے وضو قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتے. مولانا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں ایک جگہ پر پہلے لکھا کہ حنفیہ کا مذہب یہ ہے, شوافی کا مذہب یہ ہے, حنابلہ کا مذہب یہ ہے, مالکیہ کا مذہب ہے کہ بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے. پھر لکھا کہ ابن حزم ظاہری کی رائے یہ ہے کہ لگا سکتے, اور پھر لکھا کہ ان کی رائے ٹھیک ہے. وہ بھی گئے ادھر کہ بے وضو قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتے, یہ سورہ واقعہ کی تفسیر میں لکھا. ابن حزم ظاہری نے کیوں اختلاف کیا اور ائمہ اربعہ کی کیا دلیل تھی؟ سورہ واقعہ میں یہ 27 پارے میں ہے, سورہ رحمان کے بعد, اس میں یہ آیت کریمہ ہے, لا یمسہ الا المطہرون, نہیں چھوتے ہیں اس کو مگر پاکیزہ لوگ. اس آیت کریمہ سے چاروں ائمہ نے استدلال کیا ہے کہ قرآن کریم کو نہایت پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں, جس کی وضو نہیں ہے وہ نہایت پاکیزہ نہیں, اگر غسل نہیں کیا وہ تو نہایت گندا ہے, وہ تو نہایت گندا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جس گھر میں جنوبی ہو یا کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے. جس گھر میں تین چیزیں, جس گھر میں تصویر ہو, جنوبی ہو, کتا ہو, وہاں فرشتے رحمت کے نہیں آتے. تو جنوبی تو نہایت گندا ہے. چاہیے کیا آدمی کو؟ جنابت لاحق ہو تو سب سے پہلی فرصت میں نہا لے اور نہا کر سوئے. اگر اس کا موقع نہیں ہے اسی وجہ سے تو پھر نماز والی وضو کرے, اور شرمگاہ اور جہاں جہاں ناپاکی لگی اسے دھو ڈالے اور پھر سوئے. تو اب یہ جنابت میں سونے والا نہیں سمجھا جائے. اور اگر وضو بھی نہیں کی اور جیسا کہ ویسا پڑ گیا تو یہ وہ جنوبی ہے جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ جہاں تین چیزیں ہوں, تصویر ہو, جنوبی ہو, کتا ہو, رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو یہ تو نہایت گندا ہے, لیکن اگر غسل کیے ہوئے ہیں لیکن وضو نہیں ہے تو یہ بھی پاک نہیں ہے, اسی وجہ نماز ہی پڑھ سکتا. نہایت پاک کون ہے؟ جس کی جو باوضو ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں چھوٹے اس کو مگر نہایت پاکیزہ بندے. لہذا اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہے. ابن حزم ظاہری اور ان کے نقش قدم پر جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے وہ انہوں نے کیوں اختلاف کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ سورہ واقعہ کی جو آیت ہے اس میں مطہرون سے فرشتے مراد ہیں, انسان مراد نہیں, کیونکہ آیت کریمہ اوپر سے پڑھو, لا اقسم بمواقع النجوم, میں قسم کھاتا ہوں. فرمایا قسم نہیں کھاتا ہوں, میں قسم کھاتا ہوں, اور کہا کہ نہیں لا اقسم, قسم نہیں کھاتا ہوں. تو قسم نہیں بھی ہوئی اور ہو بھی گئی, ایک نیا انداز ہے, قسم ہو بھی گئی اور نہیں بھی ہوئی. یہ کیا بات ہے نہیں بھی ہوئی اور ہوئی بھی؟ ایسے ایک لطیفہ سناؤ, اس سے اندازہ کرو. جب لوگ نئے نئے انڈیا سے ان یوروپین ممالک میں آئے تھے اور انگریزی ٹھیک سے جانتے نہیں تھے, تو ایک گجراتی مارکیٹ میں گیا جھینگا خریدنے کے. اب دنوں کو عربی میں کہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں وہ تو اس کو معلوم نہیں تھا. تو اس نے جا کر دکاندار سے کہا, فش بٹ ناٹ فش, ان سائڈ واٹر پروف. یہ جھینگا فش بٹ ناٹ فش, ایسے یہ قسم کھائی مگر نہیں کھائی. فرمایا لا اقسم بمواقع النجوم, ستاروں کے اکٹھا ہونے کی قسم کھاتا ہوں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, اور یہ ایک معمولی قسم نہیں ہے, بہت بڑی قسم ہے. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ قَرِيمٌ, یہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے یہ معزز پڑھنے کی کتاب ہے, قرآن کے معنی پڑھنے کی کتاب. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ قَرِيمٌ لَا يَمَسُّهُ, کچھ رہ گیا اس میں, ہاں کیا پڑھ لو, فی کتاب مکنون, یہ جو نازل ہو رہی ہے, جو معزز پڑھنے کی کتاب ہے, یہ ایک چھٹی ہوئی کتاب میں ہے. جو یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے, جو پڑھنے کی چیز ہے, یہ ایک چھٹی کتاب میں ہے. فی کتاب مکنون, مکنون معنی چھٹی, کتاب مکنون سے مراد ہے لوح محفوظ, وہ ہمارے لیے مکنون ہے, ہمیں نظر نہیں آتی لوح محفوظ. تو فرمایا کہ یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے, یہ سارا قرآن لوح محفوظ میں ہے. فی کتاب مکنون لا یمسو الا المطہرون, اس لوح محفوظ تک ملائکہ کے علاوہ کسی کی پہنچ نہیں چھوتے ہیں اس کو, کس کو, اس کتاب مکنون کو, یعنی وہاں پہنچ نہیں ہے, مگر نہایت پاکیزہ بندوں کی, یعنی ملائکہ کی, فرشتوں, یعنی شیاطین کی وہاں پہنچ نہیں, کہ شیاطین لوح محفوظ میں کچھ گڑبڑ کر دیں. قرآن نے شیاطین کی وہاں پہنچی نہیں, وہاں مطلب ملائکہ کے علاوہ کسی کی پہنچی نہیں. لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين, وہاں سے یہاں کون اتار رہا ہے, رب العالمین اتار رہا ہے, سارے جہانوں کے پالنہار وہاں سے زمین پر اس قرآن کو اتار رہے. یہ سب سلسلے بیان ان حضرات نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں لا يمسه ہو کا مرجع کتاب مکنون ہے, قرآن کا ہے, اور متحرون میں آئے پاکیزہ سے فرشتے مراد ہے, انسانوں کا مطلب ہے. یہ ان کے ذہنوں میں شبہ ہو اور اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بس یہ ایک دلیل ہے, اس کے علاوہ تو کوئی دلیل ہے نہیں, اور یہ دلیل جو ہے یہ تو فٹ آتی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن کو بھی وجوہات لگا سکتے, احادیث شریفہ میں جنابت کی حالت میں قرآن کریم پڑھنے کی تو ممانعت آئی, اس سلسلے کی تو حدیثیں ہیں, لیکن بے وضو قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ مسئلہ حدیثوں میں نہیں آیا. حدیثوں میں یہ مسئلہ آیا نہیں, قرآن کی جس آیت سے استدلال کرتے ہیں وہ ناطق نہیں ہے, اس لیے ان لوگوں نے اختلاف کیا اور انہوں نے مسئلہ اپنے ہی طے کر دیا. پھر ائمہ اربعہ نے, چار اماموں نے اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ کیسے ثابت کیا, انہوں نے وہ قاعدہ جو میں نے شروع میں بتایا تھا وہ قاعدہ جاری کیا. انہوں نے یہ کہا کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد, خاص وہ جگہ جس کے بارے میں آیت کریمہ وارد ہوئی ہے, وہ اگر جگہ خاص ہے تو اس کے خصوص کا اعتبار نہیں ہے, اگر آیت کریمہ کے الفاظ عام ہیں تو حکم عام ہے. اس قاعدے کو یہاں جاری کیا, لا یمسہ, یہ ہوئی ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے, کتاب مکنون کی طرف لوٹ رہی ہے, یہ تو کوئی بڑا اہم مسئلہ نہیں ہے, کتاب مکنون اور قرآن سے ایک ہی مراد ہے. اور متحرون کے بارے میں یہ کہا کہ ملائکہ کے جو فرشتوں کے لیے جو پروپر ورڈ ہے وہ الملائکہ, فرشتوں کے لیے جو خاص لفظ ہے وہ الملائکہ, اللہ نے وہ نہیں استعمال فرمایا بلکہ اس سے عام لفظ استعمال فرمایا المطہرون. المطہرون تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, انسان بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر یوں فرماتے کہ لا یمسو الا الملائکہ, اب حکم خاص رہا تو فرشتے ہی وہاں پہنچ سکتے ہیں اور وہ مسئلہ اس آیت سے نہیں نکل سکتا, کیونکہ لفظ ملائکہ موقع خاص اور لفظ ملائکہ خاص. لیکن جب اللہ پاک نے اس خاص موقع کے لیے جو آیت کریمہ نازل فرمائی اس میں عام لفظ استعمال کیا متحرون تو آیت کریمہ کا جتنا عموم ہے اتنا عام مسئلہ نکلے گا. اس خاص شان نزول کے ساتھ سیاق و سباق میں جو اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ آیت کریمہ خاص نہیں رہے گا. اور ائمہ اربعہ نے جو یہ بات سمجھی, یہ بات دور صحابہ میں ہر صحابی سمجھتا تھا اور ہر صحابی نہیں صحابیات بھی سمجھتی تھی, عورتیں بھی سمجھتی تھی. اس آیت کا مطلب, اس آیت کا یہ مطلب دور صحابہ میں صحابہ ہی نہیں صحابیات عورتیں بھی سمجھتی. اگر یہ اصحاب زواہد نہ سمجھیں تو ہم کیا کریں؟ وہ مشہور قصہ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ جب حضرت فاروق اعظم تلوار لے کر کے خاتم بدن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چلے ہیں تو راستے میں کسی نے دیکھا گیا غصے میں تلوار کھینچے جا رہے ہیں, تو کسی نے پوچھا کیا ارادے ہیں؟ تو انہوں نے اپنا ناپاک ارادہ بتایا. وہ تھا مسلمان لیکن ابھی چھپا ہوا مسلمان تھا, یعنی اس کا اس لوگوں کو اس کے اسلام کا پتہ نہیں تھا کہ مسلمان ہو گیا, ورنہ تو پہلے اسی کا کام نہیں بتاتے ہو. لیکن اس کا اسلام مسلمان ہونا بھی ظاہر نہیں ہوا تھا, لیکن تھا تو اسلام تو قبول کر چکا ہے. تو اس نے ان کے غصے کا رخ موڑنے کے لیے یہ کہا, ارے تمہارے گھر کی خبر لو, پہلے تمہاری بہن اور بہن بھی مسلمان ہو گئے. اچھا, اب ان کا غصہ حضور کی طرف سے ہٹ کر کے بہن اور بہنوں کی طرف مڑ گیا, اور وہ بجائے حضور کے گھر جانے کے بہن اور بہنوں کے گھر پہنچے. حضرت کی بہن کی فاطمہ اور ان کے شوہر تھے سعید ابن زید یا کوئی شاید کچھ اور نام تھا, بہن کا نام متعین یاد ہے, ان کے شوہر کا نام صحیح نہیں, غالباً سعید ابن زید ہے. وہاں ان کے گھر پہنچے, غصے میں تلوار لیے تو کیواڑ بند تھا, دروازہ کھٹکھٹایا زور سے, پکارا میں کھلا ہوں کھولو. اندر صورتحال یہ تھی کہ بہن اور بہنوئی حضرت عمار سے قرآن کریم کا سبق لے رہے, اور اسی لیے کیواڑ بند کر رکھا تھا تو کوئی اچانک نہ آ جائے. اب پریشان ہوئے کیونکہ وہ تو آواز سے پتا چل گیا کہ کون باہر دروازہ پر کٹا رہا ہے. تو خیر انہوں نے جلدی سے حضرت عمار کو تو گھر میں کہیں چھپا دیا, اور وہ جو قرآن کریم پڑھ رہے تھے اس کو بھی کہیں چھپا دیا, اور اس میں تھوڑی دیر تو لگے گی. اور پھر انہوں نے دروازہ کھولا, حضرت عمر اندر غصے میں آئے, کہنے لگے تم وہاں بھی بن گئے ہو, 24 نمبر ہو گئے ہو. انہوں نے کہا نہیں کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, کچھ نہیں. انہوں نے کہا نہیں تم, میں سن رہا تھا بھائی تو اندر کچھ پڑھ رہے تھے, کیا پڑھ رہے؟ جب یہ صورت حال دیکھی تو اب ایک اقرار کے بغیر چارا ہی ہوئی تھا. انہوں نے حضرت عمر نے اپنے بہنوں کی پٹائی شروع کی. تو جب شوہر کی پٹائی ہوئی تو حضرت فاطمہ ان کو چھوڑانے کے بیچ میں آئی ہے, شوہر کو بچانے کے لیے آئی, تو ان کو چھوڑ کر ان کی پٹائی کی, اور بہن خون خون ہو. شوہر کو بہنوئی کو تو کوئی ایسا نہیں لگا, لیکن بہن کو کہیں ایسا لگ گیا کہ ان کا خون 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 ہو گئی. جب بہن خون خون ہوئی تو بھائی کیسا بھی ہو کے دل پر اثر پڑتا ہے, تو ذرا غصہ ان کا ٹھنڈا ہو, اور کہا کہ مجھے وہ لاؤ, تم کیا پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ. اچھا ابھی نہیں, تو وہ بہن بھی تھی تو حضرت عمر کی بہن تھی, ایک باپ کی بیٹی تھی. جب انہوں نے اتنا مارا تو خون خون ہو گئی, تو کھل گئی اور انہوں نے کہا عمر سن, ہم مسلمان ہو گئے ہیں دونوں, کیے جو کرنا ہوگا. جب ایسے دو ٹوک جواب دیا تو اب یہ تو خون خون ہو گئی, ایک دو ٹوک جواب دیا. یہ قاعدہ سنو, جو کڑوی بات کہتا ہے وہ کڑوی بات سننے کا بھی حوصلہ رکھتا ہے, جو کڑوی بات کہتا ہے وہ کڑوی بات سننے کا بھی حوصلہ رکھتا ہے, یہ انسانی فطرت. اور جو بہت نرم باتیں کرے گا وہ کڑوی بات نہیں سن سکے گا, اگر کوئی کڑوی بات کہو گے بہت پریشان ہو جائے گا. اور جو سخت بولتا ہے اس کو اگر سخت کہو تو بے تکلف برداشت کرے گا. تو حضرت عمر سخت بولنے والے تھے, تو بہن نے سخت کہا تو انہوں نے برداشت کر لیا, ان کو ایکسپٹ کر لیا. پھر انہوں نے کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، لا کے مجھے دو. تو بہن نے کہا تو ناپاک، اور اللہ کا یہ ارشاد ہے لا یمسہ الا المطہرون، ہم جو پڑھ رہے تھے اسے ناپاک آدمی نہیں ہاتھ لگا سکتا، اس لیے وہ چیز ہم تجھے نہیں دے سکتے. دیکھو بہن یہی آئے کہ اس بہن نے اس موقع پر پڑھی تھی کہ تو ناپاک ہے، اور ہم جو کتاب پڑھ رہے تھے لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہایت پاک بندے ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، لہذا وہ کتاب ہم تجھے نہیں دے سکتے. حضرت عمر نے کہا میں پاک کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو بہن نے کہا غسل کرو چلو. چنانچہ حضرت عمر نے اپنی بہن کے گھر میں غسل کی، اور غسل کر کے جب آئے تب انہوں نے وہ صحیفہ لا کر دیا، اس میں سورہ مریم لکھی ہوئی اور اسی سورہ مریم کا سبق ہو رہا تھا، انہوں نے لا کر دی. حضرت عمر پڑھے لکھے تھے، ان بھی نہیں تھے، وہ پڑھے لکھے تھے. حضرت عمر نے وہ سورت پوری سورت پڑھی سورہ مریم، اور ان کی کاہ دل بھی پلٹ گئی، اور پھر یہاں سے اٹھ کر جا کر حضور کے یہاں جا کر ایمان قبول کیا. یہ مشہور قصہ ہے تاریخ اسلام کا، آپ حضرات نے سنا ہوگا. اس میں مجھے یہ جو جاننا ہے کہ ان کی بہن نے کہا کہ ہم وہ کتاب تجھے نہیں دے سکتے، وہ کتاب ایسی ہے کہ لا یمسو الا المطہرون، یہی آیت بہن نے پڑھی تھی اس کو. تو یہ تو اتنا موٹا مسئلہ ہے کہ صحابہ کے زمانے کی خواتین تک جانتی تھیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے. اب اگر بات کے بڑے بڑے لوگ نہ سمجھیں تو ہم اسے کیا کریں؟ بہرحال اس مثال سے آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی ہوگی، تفسیر کا یہ قاعدہ ہے، قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا یہ قاعدہ ہے کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد. لہذا اسی قاعدے سے یہ جو آیت ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر، آپ غور کیجیے آیت کریمہ کا شان نزول اور خاص موقع، سیاق و سباق کے اعتبار سے موقع کیا ہے؟ اہل کتاب یہود و نصارا، تورات و انجیل کے جاننے والے، مگر قرآن نے نہ اہل کتاب لفظ استعمال کیا نہ تورات و انجیل لفظ استعمال، بلکہ اسے عام الفاظ استعمال کیا. فاسألوا اہل الذکر، الذکر تو قرآن کریم بھی ہے، اور خود قرآن میں ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ نہیں کہا فاسألوا اہل الکتاب، فاسألوا اہل الکتاب نہیں کہا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر. زبر اللہ کے آسمانی ہر کتاب کو زبر کہا جائے گا، تورات اور انجیل کے یہ لفظ خاص نہیں، تورات بھی زبور ہے، زبور ہے، انجیل بھی زبور ہے، زبور اور لفظ ہے، اور زبور اور لفظ ہے، زبور عربی کا لفظ ہے، اور وہ زبور عربی کا لفظ نہیں ہے، وہ سوریانی کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہیں گیت، حمد، اللہ کی حمد کو ایک خاص انداز سے اشعار میں بنا کر کے، جیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں اس طرح سے گانے کے طور پر ترن کے ساتھ جو اللہ کی حمد پڑھی جائے، ایسے جو شاعری میں ہوتا ہے اللہ کی تعریف وہ حمد کہلاتی، حضور کی تعریف وہ نعت کہلاتی. تو جیسے یہ حمد پڑھتے ہیں تو یہ حمد اس کے خاص انداز کی بنائی ہوئی حمد، یہ زبور کے معنی ہے داؤد علیہ السلام کو جو دی گئی تھی، اور وہ عربی کا لفظ نہیں ہے بلکہ سوریانی کا لفظ ہے. اور یہ زبور یہ دوسرا لفظ ہے، اس زبور کے عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے کوئی بھی کتاب، لیکن یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں زبور نہیں کہلائیں گے، اللہ کے یہاں سے کتابیں نازل ہوئی وہی زبور کہلائیں گے، چاہے وہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن کریم ہو، یا دوسری جو 104 کتابیں نازل ہوئی ہیں کوئی بھی. تو تورات اور انجیل خاص لفظ نہیں استعمال کیا، عام لفظ استعمال کیا، اور اہل کتاب نہیں استعمال کیا، اہل ذکر استعمال کیا. لہذا اب یہ آیت کریمہ اس موقع کے ساتھ خاص نہیں رہی، بلکہ جتنا آیت کا عموم ہے اتنا مسئلہ عام نکلے. لہذا یہ مسئلہ نکلا کہ جس کسی کو دین کی کوئی بات معلوم نہیں تو اسے دین جاننے والوں سے پوچھنا اس پر واجب ہے، ضروری ہے پوچھے، اور جو وہ بتائیں اس پر عمل ہو. یہی تقلید اور یہی اتباع اور یہی پیروی ہے اور یہی فالوئنگ ہے، اور یہ سلسلہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے تب بھی یہ سلسلہ جاری تھا, اس لیے کہ جزیرۃ العرب میں پھیلے ہوئے جتنے مسلمان ہیں وہ سارے ہر مسئلہ پوچھنے کے لیے حضور کے پاس حاضر نہیں ہو سکتے, اور اس وقت نہ تو قرآن مرتب تھا نہ حدیثیں ساری مرتب تھی. تو اب جس کو ایک دیہات میں رہنے والا ہے کہیں رہنے والا مسلمان ہے اس کو کوئی مسلمان کوئی دین کی بات پوچھنی ہے تو کیا کس کو پوچھے گا, وہیں بستی کے اندر جو زیادہ جاننے والا ہے اس سے پوچھے گا اور وہ جو بتائے تو اس پر عمل کرے. یہ حضور کے زمانے میں حضور کے علاوہ سے دین کی باتیں پوچھ کر اس پر عمل کرنے کا سلسلہ حضور کے زمانے میں تھا, اور اس میں کبھی غلطی ہو جاتی. وہ جو مولانا صاحب ہیں صحابی ان سے جو مسئلہ پوچھا انہوں نے مسئلہ بتایا اس میں غلطی ہو گئی, تو پھر اگر اس غلطی کی اصلاح کی شکل ہوتی جب یہ قصہ معاملہ حضور تک پہنچتا اور پتا چلتا کہ جیسے مولانا صاحب نے مسئلہ غلط بتایا ہے, تو اگر اس کی اصلاح کی شکل ہوتی تو حضور اس کی اصلاح کرتا, اور اگر اصلاح کی شکل نہ ہوتی تو جس طرح سے عمل کیا گیا ٹھیک ہے, اور اگر دو آدمیوں نے مسئلہ بتایا اس نے یوں مسئلہ بتایا اس صحابی نے اور اس نے دوسرا مسئلہ بتایا تو حضور تصویر کرتے کہ انہوں نے صحیح بتایا انہوں نے صحیح نہیں بتایا. یہ سب حضور کے زمانے میں ہوتا تھا, چند حدیثیں میں سناؤں اس سے ساری باتیں نکلیں. غزوہ خندق کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ظہر کی نماز کے بعد کہ لشکر فوراً روانہ ہو اور بنو قریظہ کی بستی میں پہنچ کر عصر کی نماز وہاں پڑھے. کیوں نہیں فٹافٹ صحابہ روانہ ہو گئی, راستے میں عصر کا وقت ہو تو کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ حضور کے ارشاد کا منشا یہ تھا کہ جلد سے جلد پہنچو, حضور کے ارشاد کا منشا عصر کی نماز قضا کرنا نہیں تھا, تو انہوں نے راستے میں عصر پڑھی. صحابہ کی دوسری جماعت نے کہا کہ نہیں حضور نے ہمیں یہی فرمایا ہے کہ عصر ان کی بستی میں پہنچ کر پڑھو, ہم راستے میں عصر نہیں پڑھیں گے, چنانچہ انہوں نے عصر راستے میں قضا کی اور چلتے رہے. پھر آگے گئے مغرب کا وقت ہے تو مغرب سب نے راستے میں پڑھی لیکن آدھے صحابہ نے عصر نہیں پڑھی, آدھوں نے عصر پڑھی اور مغرب سب نے پڑھی. جب وہاں رات میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر جنہوں نے عصر نہیں پڑھی تھی انہوں نے عصر پڑھی قضا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیچھے سے اپنا مخصوص لشکر کے ساتھ تشریف لائے, جب وہاں پہنچے تو یہ مسئلہ جھگڑا حضور کے سامنے رکھا گیا کہ یا رسول آپ نے یہ فرمایا تھا انہوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا اور انہوں نے راستے میں اثر پڑھی اور انہوں نے یہ مطلب سمجھا اور انہوں نے راستے میں اثر نہیں پڑھی قضا کی. تو حضور نے خاموشی اختیار کی, نہیں نے کچھ کہا نہیں نے کچھ کہا, کیونکہ جو کچھ قصہ ہونا تھا وہ ہو جائے اس کی کیا اصلاح کرنا, جس کو پڑھنی تھی وہ پڑھ چکا جس کو قضا کرنی تھی وہ قضا کر چکا. موقع پر حضور موجود ہوتے تو بتا دے کہ میرے ارشاد میرے قول کا یہ منشا ہے یا یہ منشا ہے, لیکن وہ تو وقت گزر گیا تو آدھی رات ہو گئی, اس لیے جنہوں نے پڑھی تھی ان سے یہ نہیں کہا تم دوبارہ پڑھو, جنہوں نے نہیں پڑھی تھی ان کو یہ نہیں ڈانٹا تم نے اصل کیوں قضا کی, کیونکہ اس کی اصلاح کا کوئی موقع ہی نہیں ہے, مزہ ماں مزہ. تو کبھی تو ایسا ہوتا تھا اور کبھی اصلاح کی شکل ہوتی تھی تو اصلاح کرتے تھے. وہ ایک واقعہ پیش آیا, ایک شخص کا نوجوان لڑکا کنوارا ایک دوسرے آدمی کے گھر مزدوری کرتا ہے, اس دوسرے آدمی کی بیوی سے اس کا تعلق ہو گیا اور زنا کا ارتکاب ہوا. اس لڑکے کے باپ سے کسی نے کہا کہ یہ مدینہ کا قصہ نہیں کسی گاؤں کا قصہ, لڑکے کے باپ سے کسی نے لڑکے کے باپ نے کسی سے مسئلہ پوچھا کہ اگر یہ قصہ حضور کی خدمت میں جائے گا تو کیا سزا ملے گی,
تو مولانا صاحب پورا مسئلہ صحیح جانتے نہیں تھے. انہوں نے مسئلہ بتایا کہ اگر یہ مسئلہ کورٹ میں حضور کے یہاں پہنچا تو دونوں کو سنسار کر دیا جائے گا, دونوں کو پتھر مار کے ختم کر دیا جائے گا. اس کا یہی ایک لڑکا تھا, تو اس نے وہ جس کی عورت تھی, عورت کا جو شوہر تھا, وہ شوہر کودتا تھا اس میں مدینہ جاؤں گا کورٹ میں پیش کروں گا, تو اس نے اس سے کہا بھیا معاملہ دبا دے, کمپرومائز کر. اور کمپرومائز یوں ہوا کہ اس نے ایک غلام دیا اس شوہر کو اور 100 بکریاں دی تاکہ وہ قصہ دبا دے, اور یوں اس نے اپنے لڑکے کی جان بچائی. یہ قصہ بس دبا گیا آپس میں کمپرومائز ہو. پھر اتفاق سے اس لڑکے کے باپ کی ملاقات ہوئی کسی بڑے مولانا صاحب سے, اس نے ان کے سامنے یہ قصہ ذکر کیا, تو ان بڑے مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی تمہیں مسئلہ غلط بتایا گیا, اگر یہ قصہ حضور کے کورٹ میں جاتا تو اس کی بیوی کو تو سنسار کیا جاتا کیونکہ وہ شادی شدہ ہے, اور تمہارے لڑکے کو تو 100 کوڑے لگتے کیونکہ وہ کنوارا ہے. اب اس باپ کا دماغ گھوم گیا اور اس نے جا کر شوہر سے کہا لا میرا غلام واپس لا, لا میری بکریاں واپس لا, چل مدینہ آپ کے کورٹ میں لے کے کیس لے چل. اب وہ غلام اور بکریاں نہیں دے رہا, بہرحال دونوں جھگڑتے جھگڑتے مدینہ آئے حضور کی خدمت. اور وہ جو شوہر تھا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے درمیان میں ایک قضیہ ہے, جھگڑا ہے, آپ ہمارے درمیان میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کی. تو وہ لڑکے کا باپ بولا یا رسول اللہ یہ صاحب صحیح کہتے ہیں, ہمارے ہمارے قضیے میں ہم اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں, اور آپ مجھے اجازت دیجیے میں کیس پیش کروں. اور یہ کہہ کر اس نے بات شروع کی, اور اس نے کہا کہ یوں ہوا تھا پھر مجھے بعض لوگوں نے یوں مسئلہ بتلایا, تو میں نے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اس کو یہ غلام اور 100 بکریاں دی, پھر میں نے ایک بڑے مولانا صاحب سے ملاقات کی تو مجھے انہوں نے یوں بتایا, تو اب میں نے اس سے کہا کہ میرا غلام میرے بکریاں واپس لا, میرا غلام واپس لا, چل کیس لے کر حضور کے پاس, میرا لڑکا تو جھوٹے جیسا ہے, 100 کیا 200 کوڑے کھا سکتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے. اس قصے میں حضور نے یہ فیصلہ کیا تو غلام واپس دلوائے, 100 بکریاں واپس دلوائی, اور اس کو قاعدے کے مطابق اس کی عورت سنسار کی گئی, اس کو کوڑے لگے, اور جو ایک غلام اور جو 100 بکریاں دی تھی وہ حضور نے واپس دی. دیکھو دو مفتیوں نے مسئلہ بتایا تھا, ایک نے صحیح نہیں بتایا تھا, دوسرے نے صحیح بتایا, اور ابھی اس کی تلافی ہو سکتی ہے, غلام واپس ہو سکتا, بکریاں واپس ہو سکتی ہے, واپس کروا دی. تو ایسا بھی ہوا ہے, کبھی ایسا ہوا ہے کہ دو مفتیوں میں اختلاف ہوا اور حضور کے سامنے وہ مسئلہ آیا تو حضور نے یہ بتایا کہ فلاں نے مسئلہ صحیح بتایا, فلاں نے مسئلہ صحیح نہیں بتایا. ایک خاتون ہیں صبیعہ, ان کے شوہر ہیں سعد بن خولہ, ان کا انتقال ہو گیا, ان کے انتقال کے 23 دن کے بعد ان کی بیوی کے بچہ پیدا ہو. جب حیض کا وقت ختم ہو, نفاس کا وقت ختم ہو گیا, تو انہوں نے شادی کی تیاری کی, تو ان کے خاندان کے ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیا, ان کا نام تھا سنابل ابن بحقق, انہوں نے فتویٰ دیا ان کو کہ اب یہ تم نے ابھی سے شادی کی تیاری کیا شروع کر دی, ابھی تمہاری عدت کہاں پوری ہوئی, عدت 4 مہینے 10 دن میں تمہاری زیادہ پوری ہو. تو اس خاتون نے جو صحابیہ تھی اس نے کہا نہیں میری عدت پوری ہو گئی, جو وہ خود بھی مفتیہ ہے, وہ جو خاتون ہے وہ خود مفتیہ ہے, اس وہ مسئلہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میرا بچہ پیدا ہو یا میری عدت پوری ہو, اور ان کے خاندان کا مفتی کہتا ہے کہ نہیں تمہاری عدت کہاں پوری ہوئی, 4 مہینے 10 دن تمہیں انتظار کرنا. اب ظاہر ہے کہ عورتیں جب کوئی ایسا مرد مفتی کہے تو عورت کو ذرا شبہ ہو جاتا ہے اپنی رائے میں, تو وہ خاتون سیدھی حضرت ام سلمہ کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ میرا یہ قصہ ہے, میں یہ سمجھتی ہوں میری عدت پوری ہوگی, میرے خاندان کے فلاں مفتی صاحب یہ کہتے ہیں. تو ام سلمہ نے یہ بات حضور سے پوچھی, یا رسول اللہ یہ صبح آئی ہوئی ہیں اور یہ کس ساحل پر؟ تو حضور نے فرمایا اگر یہ شادی کرنا چاہتی ہیں تو ان کی عدت پوری ہوگی، کیونکہ اگر اور شوہر کا انتقال ہو جائے اور بیوی حمل سے ہے تو حمل پیدا ہوتے ہی عدت پوری، چاہے دو دن میں حمل پیدا ہو جائے، چاہے ایک دن میں ہو جائے، چاہے گھر میں جنازہ رکھا ہو اور حمل پیدا ہو جائے، حمل پیدا ہو گئی عدت پوری. تو دیکھو حضور نے بتایا کہ یہ جو خاتون نے مسئلہ سمجھا ہے وہ صحیح سمجھا ہے، ان کے خاندان کے صحابی نے جو مسئلہ سمجھا وہ صحیح نہیں سمجھا. پھر وہی جو مفتی صاحب تھے انہوں نے ہی صوبیا سے نکاح کیا. تو ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ دو رائے ہیں اس میں حضور کے سامنے آتی تھی تو حضور بتاتے کہ صحیح کون سمجھ رہا. اور ایسی جگہ ایسے موقع پر اگر مسئلہ اہم ہے اور بے خبری میں کھٹ سے جواب دے دیا جائے اور کوئی نازک مسئلہ ہے تو حضور نے بہت ڈاکا دی. ایک اور حدیث سنو، ایک صدیا گیا چھوٹا لشکر گیا، اس لشکر میں جنگ ہوئی، اس جنگ میں ایک صحابی کو پتھر آ کر سر پہ لگا، سر پھوٹ گئے، پٹی وٹی بات ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی. رات میں یہ صحابی جن کا سر پھوٹ گیا تھا پٹیاں باندھ رکھی تھی ان کو جنابت لاحق ہو گئی. انہوں نے صبح اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میرے لیے کیا مسئلہ ہے، مجھے غسل کرنا پڑے گا یا میرے لیے تیمم ہو سکتا ہے؟ تو سب لشکر کے لوگ تھے انہوں نے کہا بھائی جو پانی موجود ہے اور تم غسل کر سکتے ہو، تیمم کیسے ہو سکتا ہے، تمہیں غسل کرنا پڑے گا. چنانچہ انہوں نے غسل کیا اور غسل میں جو پانی ڈالا تو پانی زخم میں اتر گیا اور پانی زخم میں اترنے سے ان کا انتقال. خیر وہ سریا واپس آیا، واپس آنے کے بعد حضور سے یہ قصہ ذکر کیا گیا. وہ جب ان کا انتقال ہو گیا تب تو سب کو احساس ہو گیا کہ ہم نے مسئلہ غلط بتایا، لیکن تیر نکل چکا کمان سے، تو اب تو سبھی کو احساس ہو گیا کہ ہم نے مسئلہ غلط بتایا. حضور سے ذکر کیا تو حضور نے سخت ڈانٹا اور فرمایا کہ قتلوہ قتلہم الواحد، ان سب نے مل کر اس بیچارے کو جان لے لی، جان سے مار ڈالا، اللہ ان کا ناش کرے. قتلوہ قتلہم الواحد، اللہ سألو اذ لم یعلم انما شفاء العی سؤال. حضور نے فرمایا کہ وہ جانتے نہیں تھے تو کیوں کٹ سے مسئلہ بتا دیے، انہیں مسئلے کی تحقیق کر کے بتانا چاہیے، جس کے بغیر کیوں بتا دیے. اور فرمایا کہ پیاسے کی درماندہ کی شفا پوچھنے میں، ایک آدمی نہیں جانتا راستہ پوچھو گے. ایک مرتبہ ہم بولٹن سے لیسٹر آ رہے ہیں، ایک مسجد بخاری ہے لیسٹر مسجد بخاری، اس کا افتتاح کرنے کے لیے جمعہ کی نماز مجھے پڑھانی تھی. ہم وہاں سے بولٹن سے چلے، جو ڈرائیور تھا ہمارا دوست وہ کہتا مجھے راستے معلوم، اور اسے چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، یوں یوں کھڑے تو کہیں رہی نہیں سکتی. میں سمجھ گیا کہ اس کو معلوم نہیں ہے، اداس کی طرح چل رہا ہے. تو میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے کسی سے پوچھ، نہیں معلوم، آئی نو. بہرحال وہ لیسٹر نے چکر کاٹتا رہا کاٹتا رہا کاٹتا رہا، جمعے سے جمعے بھی سارے شہر پہ ہو چکے، وہ چکر ہی کاٹتا رہا. پھر جھٹ مار کر کے ایک جگہ روکا اور اس سے کسی سے پوچھا کہ یہاں کوئی مسجد ہے؟ ان کا یہ فلاں کی مسجد. پھر وہاں گئے، وہاں جمعہ ہو چکا تھا، ایک نوجوان لڑکا اس سے پوچھا اور فلاں مسجد کا ہے؟ اس نے کہا وہ پورے اس کو بٹھایا اور وہاں پہنچے تو وہاں نمازی بھی بکھر گئے تھے، جمعہ پڑھ گئی. اگر وہ شہر میں داخل ہوتے ذرا شبہ ہوا، وہی رک کر کے پولیس سے پوچھتا کسی سے پوچھتا تو ہم وقت پر پہنچ جاتے، جمعہ میں مل جاتا، ہم جس مقصد سے گئے داخل ہو جاتا. لیکن گھومتا رہنا گھومتا رہنا، حدیث میں فرمایا انما شفاء العی سؤال، درماندہ کی شفا پوچھنے میں، پوچھنے میں شرم نہیں کرنی، کا خام کا چکر کاٹنے سے کیا فائدہ. تو حضور نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا انما شفاء العی سؤال، اور فرمایا کہ اللہ سألو اذ لم یعلم، جب ان کو معلوم نہیں تھا مسئلہ تو انہوں نے کسی سے پوچھا کیوں نہیں، ویسے بغیر جانے کیوں مسئلہ بتا دیا، انہوں نے غلط مسئلہ بتا کے بیچارے کی جان لے لی، قتلہم اللہ، ان کا ناش کرے. کسی کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ تو حضور نے بڑی بہت بڑی بد دعا دی، اللہ ان کا ناس کر. اس کا جواب سن لو، حضور نے ایک درخواست اللہ میاں کے یہاں دے کر اس کو منظور کروا لیا تھا. پہلے وہ درخواست یہ دی تھی اللہ پاک کے یہاں کہ یا اللہ میں کسی بندے کو، کسی مومن بندے کو ماروں، ڈانٹوں، برا بھلا کہوں، یا اللہ اس کو اس کے حق میں رحمت بنائے. اور اللہ تعالی نے حضور کی یہ دعا قبول فرمائی. لہذا ایسے جملے جو کسی موقع پر حضور نے فرمائے ہیں وہ جملے بھی ان صحابہ کے حق میں رحمت ہیں. تو بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ یہ سب صورتیں ہوتی رہتی تھی حضور کے زمانے میں. حضور کے زمانے میں کوئی سارے صحابہ سارے قرآن کو نہیں جانتے تھے، سارے گاؤں کے ہر گاؤں بستی کے لوگ سارا قرآن وہاں نہیں پہنچا ہوا تھا. ہر صحابی ہر مسئلہ ہر مومن مسئلہ پوچھنے کے لیے حضور تک نہیں پہنچ سکتا تھا. اس زمانے میں جو مومنین دین جاننے والے تھے ان سے پوچھتے تھے اور پوچھ کر عمل کرتے. پھر جب حضور کا زمانہ چلا گیا تو حضور کے بعد میں خلفائے راشدین کا مقام آیا. خلفائے راشدین چار خلفاء، یہ خلفاء راشدین ہیں، یعنی حضور کے قائم مقام ہیں. خلیفہ کے معنی ہی یہ ہیں، قائم مقام. لہذا اب جو حضور کو مقام حاصل تھا وہ مقام ان چاروں خلفاء کو یکے بعد دیگرے حاصل ہو. یعنی چاروں خلفاء کے زمانے میں اسی طرح سے جہاں مسلمان بستے ہیں وہ اپنے مقامی علماء سے پوچھتے ہیں، اور کوئی مسئلہ الجھن کا آتا ہے تو وہ خلفاء تک پہنچتا ہے اور خلفاء اس کے فیصلے کرتے ہیں، اور خلفاء کو معلوم ہے تو وہ کرتے ہیں، خلفاء کو نہیں معلوم تو وہ صحابہ کی میٹنگ بلاتے ہیں اور ان میٹنگ میں مسئلہ کو رکھتے ہیں کہ یہ سوال آیا ہے اس کا کیا جواب. بہرحال خلفاء راشدین کے زمانے تک مرکزیت ان خلفاء کی رہی، جیسے حضور کے زمانے میں مرکزیت حضور کی رہی، حضور کے بعد خلفاء راشدین کے زمانے میں مرکزیت انہیں کی رہی، اور اسی طرح سے سسٹم چلتی رہی. آخری خلیفہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ، انہوں نے خلافت جو اصل کیپیٹل تھا وہاں سے خلافت کوفہ میں منتقل کر دی. اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے جو 5 سال حکومت کی ہے تو کوفہ میں رہ کر حکومت کی. اور اس سے پہلے کے 3 خلفاء اس تینوں یا مکہ میں مدینہ میں تھے. اب جب حضرت علی بھی نہیں رہے تو وہاں جو ان کے تلامذہ کا سارا سلسلہ کوفہ میں تھا وہی سلسلہ آگے بڑھا، اور 3 خلفاء کے جو شاگرد یہاں تھے مدینہ میں وہ تو یہیں رہ گئے، وہ تو کوفہ نہیں گئے. تو یہاں بھی سلسلہ رہا، وہاں بھی سلسلہ رہا. جب خلفاء ختم ہو گئے تو ان خلفاء کے جو تلامذہ تھے ان کو مرکزیت حاصل ہو گئی. یہاں جو خلفاء تھے مدینہ میں ان کا علم 2 صحابہ نے سمیٹا، ابن عمر اور ابن عباس نے. اور وہاں جو حضرت علی تشریف لے گئے تھے تو حضرت عمر نے پہلے ابن مسعود کو وہاں بھیجا تھا، تو کوفہ میں ابن مسعود کا تو علم تھا ہی. پھر حضرت علی نے 5 سال وہاں گزارے تو حضرت علی کے خلفاء شاگرد بھی ہوئے، تو وہاں کے لوگوں نے ان کا علم جو ہے ان کو وہ آگے چلا. اب 2 سلسلے خود آٹومیٹکلی 2 سلسلے پیدا ہو گئے. یہ جو مدینہ میں 2 صحابہ تھے ابن عمر اور ابن عباس، یہ حجازی مکتب فکر کہلایا، حجازی اسکول آف تھاٹ کہلایا. اور وہ جو کوفہ میں جو ابن مسعود کے تلامذہ تھے اور پھر حضرت علی کے تلامذہ تھے، وہ عراقی اسکول، وہ عراقی مکتب فکر، وہ عراقی مکتب فکر ہوا. اور یہاں سے امت میں 2 ذہن الگ الگ ہوئے. اس سے پہلے امت میں 2 ذہن الگ الگ نہیں تھے. کوئی بھی مل جاتا دین کا جاننے والا تو اس سے مسئلے پوچھتے تھے، لوگ عمل کرتے تھے. کوئی معین آدمی کی تقلید نہیں تھی، تقلید تھی مگر کسی معین آدمی کی تقلید نہیں تھی. مگر اب 2 ذہن بن گئے. وہ 2 ذہن کیسے بنے وہ میں نے بتلایا، کہ تین خلفاء کے تلامذہ وہیں رہے وہ ادھر نہیں آئے, اور حضرت علی اور ابن مسعود کے تلامذہ یہاں آئے, اور وہاں پھر ان کا علم دو میں جمع ہوا, ادھر ان کا علم ان کے شاگردوں میں چلا, اور اب قدرتی طور پر امت میں دو حصے ہونے شروع ہو گئے, ایک حجازی مکتب فکر اور ایک عراقی مکتب. جو مکتب فکر کیسے بنتا ہے, مکتب فکر بننے کے لیے پرنسپلز ہوتے, کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں, مسائل میں جو اختلاف ہے اس سے مکتب فکر نہیں بنتا ہے, بلکہ ان مسائل کے پیچھے جو پرنسپلز ہیں, اصول اور ضابطے ہیں, ان سے مکتب فکر بنتا ہے. تو ان کے پرنسپل کچھ اور ہو گئے, ان کے پرنسپل اور ہوئے, یہ پرنسپل کس چیز کے, قرآن و حدیث کو کیسے سمجھا جائے, اسی کو اصول فقہ کہتے ہیں. ایک تو فقہ ہے اور ایک اصول فقہ, فقہ یعنی مسائل, اور اصول فقہ یعنی مسائل کے پرنسپل. یہ جو اصول اختلاف مختلف ہو گئے, حجازی مکتب فکر کے اصول کچھ الگ ہوئے اور عراقی مکتب فکر کے اصول کچھ الگ ہوئے, یعنی 100% الگ نہیں ہوئے, 5%, 10% الگ, 90% تو سب کے اصول ایک ہی ہیں, لیکن 5-10% ان کے اصول الگ ہوئے, ان کے اصول الگ ہوئے. پھر جو یہ عراقی مکتب فکر تھا, حضرت علی اور ابن مسعود کے شاگرد آئے, پھر ان شاگردوں کے شاگرد آئے, پھر ان شاگردوں کے شاگرد آئے, عنہما ان کے شاگرد آئے نافے, اور نافے کے شاگرد امام مالک آئے. تو ابن عمر سے تو مدینہ میں پڑھا, ابن عمر کا علم نافے کے پاس, نافے گئے امام مالک کے پاس, اور ابن عمر چلے گئے مکہ میں, اور حضرت امام شافعی علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے, اس لیے انہوں نے وہاں جن شاگردوں سے اساتذہ سے پڑھا ان کے پاس ابن عباس کا علم آ رہا. تو حضرت ابن عباس کا علم حضرت امام شافعی تک پہنچا, اور حضرت ابن عمر کا علم حضرت امام مالک تک پہنچا, پھر امام شافعی اپنا وہاں علم پڑھ کر امام مالک کے پاس پڑھنے آئے, پھر یہاں سے پڑھ کر کے امام محمد سے جا کر پڑھا. تو تین چشموں سے پڑھا امام شافعی علیہ الرحمٰن, امام شافعی علیہ الرحمٰ نے تین چشموں سے فائدہ اٹھایا, اپنے شہر مکہ میں حضرت ابن عباس کا علوم حاصل کی, پھر مدینہ میں آ کر امام مالک سے پڑھا یعنی حضرت ابن عمر کے علوم حاصل کی, پھر کوفہ میں جا کر امام محمد سے پڑھا یعنی حضرت ابن مسعود اور حضرت علی کے علوم حاصل کی. اور جب تین جگہ سے علم حاصل کرے گا تو قدرتی طور پر وہ ایک جگہ کا نہیں رہے گا, اس کی راہ الگ ہو جائے گی. امام شافعی علیہ الرحمٰ حجازی مکتب فکر کے تھے, مگر امام مالک علیہ الرحمٰ سے ان کا کافی تعلق ہو, اور جیسے امام مالک علیہ الرحمٰ کے ماننے والے تھے, ان کے ماننے والے بھی ہوئے, ان کے مسائل نکالے ہوئے, ان پر بھی لوگ عمل کرنے والے ہوئے. پھر حضرت امام شافعی علیہ الرحمٰ کے شاگرد امام احمد ہوئے. امام احمد در حقیقت بہت بڑے محدث ہیں, فقہا میں جو مقام امام شافعی کا, امام مالک کا, امام ابو حنیفہ کا ہے, وہ مقام امام احمد کا نہیں, مگر انہوں نے ملت کے لیے ایک ایسی عظیم قربانی دی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا بھی حلقہ بن گیا, اور وہ عظیم قربانی دی ہے حلقے قرآن کا مسئلہ جب کھڑا ہوا معتزلہ کی طرف سے کہ یہ قرآن کریم حادث ہے یا قدیم ہے, یا یوں کہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا ایسے ہی کسی کا ہے. تو معتزلہ کا یہ مسلک تھا کہ یہ قرآن کریم قدیم نہیں, اللہ کا کلام قدیم نہیں, اور حکومت کے خلفاء بنو عباس یا ان معتزلہ کے فکر سے متاثر ہو, اور یہ بڑا گویا کوئی زبان نہیں کھول سکتا. اس وقت امام احمد علیہ الرحمٰن نے ہر قید و بند برداشت کی, ساری تکلیفیں برداشت کی, اور ڈنکے کی چوٹ اس مسئلے کو کہا کہ نہیں, یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قدیم. یہ جو امام احمد نے قربانی دی تھی اس کی وجہ سے امت کا ایک بہت بڑا حلقہ ان کی طرف ہو, ان کے ماننے والوں میں ہو. یہ جو چار آدمی ہیں, چار حضرات ہیں, یہ چار ہی فقہا نہیں تھے, یہ حجازی مکتب فکر میں اور بہت سے بڑے بڑے مجتہدین ہوئے ہیں. اور یہ جو عراقی مکتب فکر ہے اس میں بھی بہت سے بڑے بڑے مجتہدین ہوئے ہیں, اور جون جون زمانہ آگے بڑھتا ہے مجتہدین کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے. وہ ہمارے یہاں گنگو ہے ایک قصبہ جہاں حضرت گنگوئی تھے, وہاں حکیم بہت بہت تو ہم لوگ کہا گنگو کہیں سے گیلا اٹھاؤ نیچے جاتی ہوں نکلے. یہ صورتحال ہو گئی کہ ہر جگہ پر مجتہد, ہر آدمی مجتہد, آتا واتا کچھ نہیں مجتہد بن بیٹھا. تو پھر چوتھی صدی تک جاتے جاتے امت میں اتنا انتشار ہو گیا اور اتنا اختلاف ہو گیا کہ ناقابل بیان. تو چوتھی صدی کے علماء نے یہ بات کہی کہ اگر یہی سلسلہ چلا جائے گا تو ڈیڑھ انچ کی ہر آدمی کی ایک الگ مسجد ہوگی اور ہر مجتہد کے پانچ پانچ آدمیوں کی امت ہوگی, یہ کہاں تک جائے گی امت. تو چوتھی صدی کے اقابل نے جائزہ لیا. کیا جائزہ لیا؟ حجتیں کیا ہیں؟ قرآن حجت, حدیث حجت, اجماع امت حجت, صحابہ کرام کے ارشادات حجت. لہذا صحابہ کا دور ختم ہونے کے بعد, کیونکہ صحابہ کے دور ختم ہونے کے بعد جو مجتہدین ہیں ان کے سامنے سب ہے, قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے, اجماع بھی ہے, صحابہ کے تمام اقوال بھی ہیں. ان کے باپ کے دور کے حضرات میں سب سے پہلے امام اعظم, امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے چھ صحابہ کو دیکھا ہے. کسی سے روایت کی ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے, کوئی کہتا ہے کہ امام اعظم کی صحابہ سے روایت ہے, کوئی کہتا ہے نہیں ہے, مگر امام اعظم نے چھ صحابہ کو دیکھا ہے اسے سب مانتے. امام مالک علیہ الرحمہ جب پیدا ہوئے ہیں اس وقت بھی دنیا میں صحابہ زندہ تھے. امام مالک پیدا ہوئے ہیں سن 79 میں, یعنی 80 سے پہلے والا سن, اور آخری صحابی کا انتقال ہوا ہے 110 میں. یعنی گویا امام مالک کے پیدا ہونے کے بعد 30 سال تک دنیا میں صحابہ تھے. امام شافعی علیہ الرحمہ کی پیدائش ہوئی ہے سن 150 ہجری میں, اور امام احمد اور اس کے بعد پیدا. لیکن یہ جو دو بڑے امام ہیں, یہ امام ابو حنیفہ, یہ حجاز عراقی مکتب فکر کے سرخیل ہیں, لیڈر ہیں, اور امام مالک حجازی مکتب فکر کے سرخیل اور لیڈر ہیں, اور امام شافعی علیہ الرحمہ کا جو مکتب فکر نکلا ہے وہ امام مالک کے مکتب فکر میں سے الگ ہوا ہے, اور امام احمد کا جو مکتب فکر ہے وہ امام شافعی کے مکتب فکر میں سے الگ ہوا ہے. تو وہ ایک ہی سلسلے کی تین کڑیاں ہیں, اور ادھر جو عراق کی مکتب فکر ہے اس کے سرخیل امام ابو حنیفہ ہیں جو تابعی. تو چوتھی صدی کے علماء نے غور کیا کہ پیچھے روٹو, صحابہ کے بعد کا جو دور ہے اس زمانے کے جو مجتہدین ہیں, کیونکہ ان کے سامنے دین کے تمام مساطر ہیں, لہذا ان میں سے وہ شخصیتیں منتخب کی جائیں جن کے فالوورز ہیں دنیا. اب جو دیکھا تو یہ چار شخصیتیں سامنے آئی, ان چار کو تین نہیں کیا جا سکتا تھا, ان چار کو دو نہیں کیا جا سکتا تھا, ان چار کو ایک نہیں کیا جا سکتا تھا, اور ان کے علاوہ جو اس مکتب فکر میں اور چھوٹے چھوٹے مجتہدین تھے, اس مکتب فکر میں اور چھوٹے چھوٹے مجتہدین تھے, ان کو چھوڑ دیا جاتا کوئی حرج نہیں. تو چوتھی صدی میں یہ طے ہوا کہ امت کو اکٹھا کرنے کا فارمولہ یہی ہے کہ یہ چار آدمی متعین کر دیا جائیں کہ امت ان چار ہی مجتہدین کو فالو کرے, اس کے علاوہ کا نہ کرے. چنانچہ لوگوں نے آہستہ آہستہ لوگ ان چار امت ان چار میں سمٹتی چلی گئی, اور وہ جو دوسرے چھوٹے چھوٹے مجتہدین کے ماننے والے تھے آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. آج ان مجتہدین کے سارے اقوال کتابوں میں موجود ہیں مگر ان کا ماننے والا دنیا میں کوئی نہیں, اور پوری امت ان چار میں منحصر ہو گئی. یہ تقلید جو چار کی تقلید, پہلے معین آدمی کی تقلید نہیں تھی, اب جو معین آدمی چار کی جو تقلید متعین کی, یہ امت کے اختلاف کو کم کرنے کے لیے, ختم تو ہو ہی نہیں سکتا. کم کیا جا سکتا تھا، جتنا زیادہ سے زیادہ کم کیا جا سکتا تھا اتنا چوتھی صدی کے علماء نے اختلاف کم کیا اور یہ کہا کہ اب ان چار ہی کی تقریر کی جائے، پانچویں کی نہ کی جائے. جب یہ فیصلہ ہوا اس وقت پانچویں کی تقلید، چھٹے کی تقلید، ساتویں کی تقلید کی جا سکتی تھی، لیکن جب زمانہ بہت آگے نکل گیا اور وہ دوسرے مجتہدین سب گوشے گمنامی میں چلے گئے، ان کے شاگرد ختم ہو گئے، ان کی فقہیں ختم ہو گئی، کوئی جاننے والا نہیں رہا، تو اب تو کسی پانچویں کی تقلید کرنے کی کوئی راہ ہی نہیں، اب تو انہی کی تقلید کرنی ہے. جب ان کے بعد دو باتیں کرنی، ایک یہ ہے کہ یہ جو چار آدمیوں کی تقلید ہے، چار اماموں کی تقلید ہے، یہ بھی پرسن کی تقلید نہیں ہے، یہ بھی پھر مقتد فکر بن گئے ہیں، اسکول آف تھاٹ بن گئے ہیں. جو فقہ حنفی ہے اس فقہ حنفی میں سب مسئلے امام ابو حنیفہ کے اقوال نہیں، امام ابو حنیفہ کے بھی اقوال ہیں، امام ابو یوسف کے بھی اقوال ہیں، امام محمد کے بھی اقوال ہیں، امام زہر کے بھی اقوال ہیں، امام حسن ابن زیاد کے بھی اقوال ہیں، اور جو نئے مسائل ہیں وہ نئے مسائل تو بات کے فقہائے احناف نے طے کیے، وہ فقہ حنفی میں بڑھا دیے گئے. اسی طرح سے فقہ شافعی میں صرف امام شافعی علیہ الرحمہ کے اقوال نہیں ہیں، ان کے تلامذہ کے اقوال ہیں، زعفرانی کے اقوال ہیں، بویتی کے اقوال ہیں، مزنی کے اقوال ہیں، بہت سے مسائل میں امام شافعی کا قول ہوتا ہے، بھائی اس میں فتوانی شفافی کیا فتوانی، ان کے شاگردوں کے قولوں پر فتوا. یہ حال امام مالک کا ہے کہ فقہ مالکی میں تمام امام مالک کے اقوال پر فتوا نہیں ہے، ان کے شاگردوں میں کہیں ابن وقف کے قول پر فتوا ہے، کہیں ابن ملک کے قول پر فتوا ہے، کہیں ابن القاسم کے قول پر فتوا ہے، کہیں ابن عبد الرحمان کے قول پر فتوا ہے. تو یہ چار فقہ ہیں، یہ شخصی نہیں رہے ہیں، یہ چاروں چار مکاتب فکر بن گئے، اور ان چاروں کے قرآن و حدیث کے سمجھنے کے پرنسپلز الگ ہیں. جو اصول فقہ ہے احناف کی الگ ہے، مالکیہ کی الگ ہے، شوافی کی الگ ہے، حنابلہ کی الگ ہے، اور آج کوئی بھی نیا مسئلہ آئے گا تو چاروں فقہ اپنے اپنے نقطۂ نظر سے اس کا حکم شرعی متعین کریں گے. لہذا بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک معین آدمی کی بات ہر مسئلے میں درست، یہ بات لوگوں کو اشکال ہے کہ ایک معین آدمی کی بات ہر مسئلے میں درست، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو معین آدمی کی بات کہیں ہے ہی نہیں. یہ جو اس وقت فرقے حنفی کہتے ہیں یہ تو رمز ہے، امام ابو حنیفہ کا نام استعمال ہوا ہے، فرقے مالی میں امام مالی کا نام استعمال ہوا ہے، فرقے شافی میں امام شافی کا نام استعمال ہوا ہے، کیونکہ زیادہ تر اقوال ان کے ہیں، سارے ان کے شاگردوں کے سلسلے میں ان کے بڑے وہ ہیں، باقی وہ ہر فرقہ میں صرف اس امام کے سارے اقوال نہیں ہیں، ان کے تلامذہ کے اقوالوں پر بھی فتویٰ ہے، اور قیامت تک جتنے مسائل نئے نئے طے ہوں گے وہ جون سے فقہ والے طے کریں گے، وہ اس فقہ میں شامل ہو کر وہ اس فقہ کا جز بنیں گے. لہذا یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ یہ شخصی تقلید ہے، یہ شخص تو ہے مگر پرسن نہیں ہے، یہ شخص تو ہے مگر پرسن نہیں ہے، یہ شخص قانونی شخص ہے، قانونی شخص ہے، اور یہ چاروں مکاتب فکر ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چار کیوں ہیں، ان میں اختلاف کم ہو، ان چار کو ایک کرو اور ایک نئی فقہ تیار کرو مرغوبہ. اس کا جواب یہ ہے کہ جب وہ چوتھی فقہ، وہ جب نئی فقہ تیار ہوگی تو ان چار فقہوں کے ماننے والوں کو ان فقہوں سے ہٹا کر اس پانچویں فقہ پر سب کو لے جانا، اس کی گارنٹی کون لیتا ہے؟ جب پانچویں فقہ بن جائے گی تو ساری دنیا کے مسلمان یہ چار فقہیں چھوڑ دیں گے، پانچویں لیں گے، اس کی گارنٹی کون لیتا ہے؟ اس کی تو گارنٹی نہیں، کچھ نہ کچھ اس پانچویں کے ماننے والے ملیں گے، کچھ نہ کچھ ملیں گے، تو اختلاف کم ہوا یا یہ پانچواں اختلاف نیا شروع ہو؟ بے شک کچھ نہ کچھ ملیں گے، تو جب کچھ نہ کچھ اس پانچویں فقہ کے ماننے والے ملیں گے تو اختلاف گھٹا یا اور آگے بڑھا؟ پھر وہ پانچویں فقہ ایک کیوں ہوگی؟ کناڈا والا اپنی فقہ الگ تیار کریں، یو ایس والے اپنی فقہ الگ تیار کریں، مصر والے الگ تیار کریں گے، اور ہمارا انڈیا پیچھے تھوڑی رہے گا، وہ اپنی فقہ الگ تیار کرے گا، تو وہ پانچویں نہیں وہ پچاس فقہ آئیں گے، تو پھر اختلاف وہی پہنچے گا۔ اس لیے اس بات کو سمجھو کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ مسائل تین قسم کے ہیں، قرآن و حدیث کے منصوص، اس میں کسی کی کوئی تکلیف نہیں ہے، اللہ رسول کی تکلیف، لیکن جو قرآن و حدیث میں جو آپس میں متعارض مسائل ہیں ان میں فیصلہ کرنے کے لیے، اور جو مسائل قرآن و حدیث سے نکالنے ہیں ان میں لا محالہ چھوٹوں کو بڑوں کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اور یہ جو دنیا میں اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے، یعنی ان چار اماموں میں سے کسی کو نہیں مانتے، ان کے تو اپنے امام ہیں، ان کے ساتھ تو ایسے بندھے ہوئے ہیں کہ کبھی ان سے الگ نہیں ہوتے۔ وآخر دعوانا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله.